शुरू کیا پروگرام میں جس طرح باتی تھے القواعد المدنیہ کے ذریعے سے دوسرا طریقہ شروع کیا. وہ ایک دوسرا طریقہ جس میں قرآن اور حدیث کی کو ملان بنایا گیا تھا, عقل اور اجماع کا انکار کیا گیا تھا, جو مجتہدین جس پر تکیہ کرتے ہیں احکام کو عوض کرنے کی سلسلے میں. اور لیکن اس تعلق سے غلط فہمیاں بھی ہیں, مثال کے طور پر اجماع کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہے کہ اجماع کیسے درست ہو سکتا ہے, جبکہ ہمارے پاس اجماع درست نہیں ہے. لیکن وہ اجماع جس میں رائے معصوم شامل ہے وہی اجماع حجت ہے, ورنہ علماء کا اجماع حجت نہیں ہے. وہ اجماع کے جس پر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں رائے امام اور رائے معصوم شامل ہے وہی اجماع حجت. بہرحال ان تمام مسائل سے گزرتے ہوئے مرجع کا کام ہے افتاء, فتویٰ صادر کرنا, یہ ایک کام ہے. فتویٰ دینا یہ ایک کام ہے. دوسرا کام ہے کہ اس فتوے کا اجرا کروانا. یہ مسئلہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے جو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کرنا ہے. کیونکہ آپ نے فتویٰ تو دیا لیکن اس فتوے پہ عمل کون کرے گا؟ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو زکات دینی چاہیے, ٹھیک ہے دینی چاہیے, کون وصول کر رہا ہے؟ عمل یہ چیز کام ہو رہی ہے, فتویٰ دے دینے سے عمل تھوڑی ہو جائے گا. مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ میراث کیسے تقسیم ہو. مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ میراث کے مسائل کو بتا دے کہ میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے. قصاص کا حکم کسی نے دریافت کیا کہ قصاص کا حکم کیا ہے؟ اس تحت نے بتایا کہ قصاص کا حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. دیات کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بتایا دیات کا مسئلہ یہ ہے, بیع و شراء کے احکام کیا ہے, یہ چیز خریدی جا سکتی ہے نہیں خریدی جا سکتی ہے, شراب کا خریدنا کیسا ہے یا شراب بیچنا کیسا ہے, پی نہیں رہے مگر شراب بیچ رہے تو شراب کا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو مجتہد نے کہا کہ مثال کے طور پہ جائز نہیں ہے. تو مجتہد کا کام, مرجع کا کام, مفتی کا کام فتویٰ صادر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ احکام شرعی اس کے متعلق کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجتہد اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, تو وہ فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ دینے کا مطلب اس کا اپنا اظہار رائے نہیں ہے. یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ توزیع مسائل کو پڑھنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کام ہوتا ہے کہ میری رائے یہ ہے یا مثال کے طور کے اوپر میرا فتویٰ یہ ہے, تو اس عالم کا فتویٰ یہ ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے. چونکہ رائے سمجھتے ہیں لہٰذا اس کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں, ان کی رائے میں کیوں عمل کریں, ان کی بات میں کیوں عمل کریں, کہتے ہیں کہ ہم امام کی بات سنیں گے, مجتہد کی بات نہیں سنیں گے. تو عام ذہن کہتا ہے بات تو صحیح ہے, اگر کوئی یہ پوچھ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ مجتہد کی بات سنیں گے یا امام علی کی بات سنیں گے تو کوئی بھی کیا کہے گا. ہم عام آدمی سے اگر آپ یہ پوچھ کے سوال کریں کہ آپ امام زمانہ کی بات سنیں گے یا کسی مجتہد کی بات سنیں گے تو کوئی آدمی کیا کہے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں امام زمانہ کی بات سنیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کے مقابلے میں مجتہد کی بات لانے والا کون ہے, اور جس مجتہد نے یہ کہا ہے کہ میں امام علی کے مقابلے میں اپنا فتویٰ صادر کر رہا ہوں, امام علی یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, کس نے یہ کہا کہ میں امام علی کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں؟ شیخ صدوق کو لوگ افواہی سمجھتے ہیں. وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شیخ صدوق کا توزیع المسائل نہیں ہے. شیخ صدوق کا طریقہ بھی وہی تھا جو آج کے مجتہد کا ہے. وہی صاحب کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ شیخ صدوق کا بھی تھا, لیکن بات یہ ہے کہ شیخ صدوق کے یہاں جو ان کا عملیہ رسالہ ہے جسے من ضائع ضرور فوا शेर के स्वरूप में ये नहीं कहा कि ये मेरा मिसाल के तौर पर मेरा फतवा है, जबकि वो उनका फतवा ही है, लेकिन इसका नाम नहीं लिया गया है, खुद रिवायत कत्ल कर दी है। चूंकि रिवायत कत्ल कर दी, जबकि वो रिवायत नहीं है बल्कि उनका मौलाना है, फिक्री है वो, ये रिवायत मिसाल के तौर पर इससे मुताबिक तीन चार रिवायत है। मैं इस रिवायत को मुंतखब कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि ये रिवायत मेरा मौलाना है फिक्री इस रिवायत से है, लिहाजा वही रिवायत को मिजान लिख दिया गया। लेकिन उस रिवायत को अगर हम जो है आम आसान करने के लिए उसका रिवायत का हवाला न दे बल्कि रिवायत के मफहूम को बयान कर दे अपने लफ्जों में, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस रिवायत के खिलाफ कह रहे हैं या वही रिवायत पेश कर रहे हैं अपने लफ्जों में? रिवायत को अपने लफ्जों में अपने फिक्र में बयान करना का मतलब ये नहीं है कि ये जो है हुक्म इमाम के मुकाबले में या रिवायत के मुकाबले में कोई हुक्म साबित किया जा रहा है, बल्कि वो हुक्म दर हकीकत हुक्म मासूम है। अगर फर्ज कीजिए कि आप हुक्म मासूम और राय मासूम नहीं सुनना चाह रहे हैं तो आप उस तहस से रुजू ही नहीं होंगे। जो ये कहते हैं कि मौलाना आपका आपकी राय क्या है बयान कीजिए, आप इस मसले में क्या कहते हैं ये बयान कीजिए, ये पूछना गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि हमारी राय पूछना ऐसे ही है जैसे आप किसी आम दुकानदार से या किसी चपरासी से कोई मसला पूछ रहे हैं तुम्हारी यहाँ राय क्या है बताओ, इस दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर आप हमसे या किसी भी आदमी से मसला पूछ रहे हैं आप अपनी राय बयान कीजिए तो इसका मतलब शख्सी राय नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने रिवायत और आयत की मदद से क्या समझा है, हुक्म शरई क्या है और हुक्म मासूम क्या है वो आप बयान कीजिए। अगर हुक्म मासूम सुनना आपसे गलत नहीं है तो आपसे जो पूछते किसी और से पूछ लेते, आपसे पूछने का मतलब आपकी शख्सी राय दरियाफ्त करना नहीं है बल्कि हुक्म मासूम को आपकी जबान से सुनना है। अगर हुक्म मासूम सुनना नहीं है तो आलिम से रुजू होना गलत है, मुश्तहिद से रुजू होने का मतलब यही है कि आप हुक्म मासूम सुनना चाह रहे हैं, हुक्म इमाम ज़मान सुनना चाह रहे हैं, हुक्म रसूल सुनना चाह रहे हैं, हुक्म इस्लाम सुनना चाह रहे हैं, हुक्म शरीयत सुनना चाह रहे हैं, और मुश्तहिद से रुजू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका मुश्तहिद से रुजू होना खुद इस बात की दलील है कि आप इमाम का हुक्म मालूम करना चाह रहे हैं क्योंकि आप खुद से मालूम नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हमने आपसे रुजू किया है ताकि आपकी शख्सी राय तैयार करना हमारा मकसद है। लेकिन बाद लोग जोर जबरदस्ती ये करते हैं कि आप अपनी राय बयान कीजिए तो अपनी राय कैसे बयान हो सकती है, कहते इनकी राय तो ये है इस मसले में, कुछ लोग मुखालिफ हो गए इनका नजरिया है ऐसा हो। आप ये पूछे कि ये नजरिया का मौला क्या है, आपने कौन सी किताब पढ़कर ये फिक्र बनाई है, कौन सी रिवायत इस फिक्र के पीछे कौन सी रिवायत काम कर रही है, वो रिवायत हमारे सामने पेश कीजिए जिसने आपका ये जहन बनाया है, जो राय आपने कायम की है इस राय के पीछे असल मौला क्या है, क्योंकि राय बगैर मौला के नहीं हो सकती है, फतवा के पीछे मौला होना जरूरी है, उसके पीछे कोई ना कोई हदीस रिवायत आयत पीछे होती है, वो लिख नहीं रहे तो फिर मसाइल में इसलिए कि आप सहल करने के लिए वरना आप रिवायत ही लिखते तो भी समझना दुश्मार हो जाएगा, फायदा ही क्या हुआ कि आप लोगों को आम आसान तरीके से समझाया जा सके। उस दौर में इसको रिवायत पेश करनी जाती थी, आज के दौर में रिवायत का मफहूम पेश किया जाता है, निम्नोन रिवायत अगर आप पेश की जाए तो बहुत मुश्किल है, शेख के सदूक के दौर में आवाज के दौर में काफी फर्क हो चुका है। तो अब एक मसला ये है कि फतवा साबित करके छोड़ देता है, चाहे आप उस पर अमल करें चाहे ना करें, सरकार का हुक्म ये है आज के अमल करें ना करें ये आपकी जिम्मेदारी। 300 मुश्तहिदीन है, 400 मुश्तहिदीन है, 1000 मुश्तहिद हो सकते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हुक्म शरई जो उन्होंने पढ़ा है वो बयान करेंगे आपके सामने, लेकिन अमल आपसे नहीं करवा सकते। सिर्फ सादर कर दिया जाए और उसके ऊपर अमल ना किया जाए तो फिर फतवा सादर होने का फायदा क्या है? किसास हम दे सकते हैं यहां पर, जब किसास नहीं दे सकते हैं तो किसास के मसले का फायदा क्या है? मीरास की तफसीम अगर नहीं की जा सकती है तो मीरास की तफसीम का फायदा क्या है बयान करने का? ज़कात के अहकाम बयान करने का क्या फायदा है? उसके अहकाम बयान करने, जिहाद के अहकाम बयान करने का क्या फायदा है? तो जिहाद के अहकाम बयान किए जाए या ना किए जाए, रनाए में जिंदगी की बहस की जाए या ना की जाए, अमर बिल मारूफ पर मसला छेड़ा जाए या ना छेड़ो अमर बिल मारूफ पर करना है। कुछ लोग नमाज पढ़ के चले जाते हैं, अमर बिल मारूफ कितने लोग करते हैं, जिहाद कितने लोग करते हैं, ज़कात कितने लोग देते हैं, है ना? अब है मसला पर सिर्फ फतवे का सादिर कर देना नहीं है बल्कि फतवे का इजरा करवाना है, अमल करवाना है। तो ये अमल करवाना किसके जिम्मेदारी है? अगर ये अमल में ना आए तो इसका मतलब ये शरीयत के कई अफवाह को हमने बंद कर दिया, शरीयत का बयान करने का कोई फायदा, अमल में तो कोई फायदा नहीं है। किताबों में लिखा है अमल नहीं होगा। तो इमाम की दोहरी जिम्मेदारी है, इमाम का काम सिर्फ फतवा बयान करना नहीं है, अहकाम को बयान करना नहीं है, बल्कि अहकाम का इजरा करवाना भी इमाम की जिम्मेदारी है। रसूलों की जिम्मेदारी है कि ये पैगाम पहुंचे, क्योंकि उस वक्त पैगाम आया ही नहीं था, अब तो पैगाम आ चुका है। पैगाम लाना किसी आलिम का काम नहीं है, इमाम का काम पैगाम अल्लाह की तरफ से लाना नहीं है। इमाम की जिम्मेदारी अलग है, रसूलों की जिम्मेदारी अलग थी, अंबिया की जिम्मेदारी अलग थी। 1,24,000 पैगंबर क्या कर रहे थे? पैगाम ला रहे थे, नए नए पैगाम ला रहे थे, पैगाम देते थे, पैगाम पहुंचाते थे, पैगाम देते थे। उनके पैगाम मौजूद नहीं था पहले से, पैगाम आ रहा था। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन सा कानून था यहाँ पर? नूह अलैहिस्सलाम से पहले कौन सा कानून था, कौन सी शरीयत थी? शरीयत किसने लाई? नूह अलैहिस्सलाम लेके आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शरीयत लेके आए, मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत लेके आए, कानून लेके आए, नई किताब लेके आए। तौरात मूसा से पहले किसी ने नहीं लाई, जनाबे मूसा ने तौरात लाई, जनाबे ईसा ने इंजील लाई, जनाबे ईसा से पहले किसी ने इंजील के मुताबिक को बयान नहीं किया था। नए कवानीन, अहकाम, शरीयत के कवानीन, कानून बन रहा था, कानून बन रहा था, पैगाम आ रहा था। सारे अंबिया यही कह रहे थे, वमा अलैना इल्ला बलाग, हमारी जिम्मेदारी उसको पहुंचा देना है, हमारा काम हुक्म शरी बयान कर देना है कि अल्लाह ने पैगाम तुम तक पहुंचाया है, अब अमल करें कि ना करें, ये काम रसूलों का नहीं है, ये काम अंबिया का नहीं है। लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि जब इस पैगाम पर अमल करते करते कौम तश्कील पाई, जब कौम तश्कील पाई तो उम्मत जब तश्कील पाती है तो उम्मत के लिए इमाम की जरूरत होती है। तो इन्हीं रसूलों में से कुछ रसूलों को इमाम बना दिया गया कि इन्हीं जाहिलों का लिन्ना से इमाम आ गया। इब्राहिम, हम तुमको इस सारी दुनिया इंसानियत पर इमाम करार देते हैं, आप नबी भी थे, रसूल भी थे, नबूवत की जिम्मेदारी अलग थी, रिसालत की जिम्मेदारी अलग थी, इमामत की जिम्मेदारी और इजाफा हुई। यानी जो पैगाम आपने पहुंचाया है उस पैगाम का फायदा क्या होगा अगर उस पैगाम पर अमल न करवाया जाए? तो अब पैगाम पहुंचाने का फायदा यह है कि लोग उस पर अमल करें। लेकिन जब अमल करते करते उम्मत तश्कील पा रहा है तो उम्मत की रहनुमाई की जरूरत होती है, वो माशरे के कानून उस माशरे के लिए नाफिज करने की जरूरत होती है। जब एक उम्मत तश्कील पाती है तो उम्मत के कवानीन बनाए जाते हैं और उस उम्मत के कवानीन को इजरा करवाना पड़ता है, ये इमामत की जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी रसूल अकरम तक भी आई कि रसूल अकरम ने पैगाम न सिर्फ पहुंचाया बल्कि उसके बाद उम्मत तश्कील दी। जब उम्मत तश्कील दी तो उस उम्मत की इमामत की, तो आपने हुकूमत तश्कील दी, कानून का इजरा करवाया, क़िसास का अहकाम नाफिज हुए, नबी करीम ने दियात के अहकाम को नाफिज किए और सजादत के अहकाम को नबी करीम जो है अमल करते रहे, तो सारे मसाइल को नाफिज किए। ज़कात का सिर्फ हुकुम नहीं दिया, आमिला ने ज़कात को मुकर्रर करके लोगों से ज़कात वसूल किए, बैतुल माल तश्कील दिए, जिहाद किए, जिहाद के अहकाम दिए, हथियार दिए, मैदान में लश्कर लाए, जंग हुई, जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, صرف جہاد کے احکام میں پیش کیے, جہاد کیا, جہاد کی مانگ کی, یہ اجراء احکام معاشرے میں نافذ کرنا یہ امامت کی ذمہ داری تھی. تو اب وزیر میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ آپ پیغام تو پہنچا دیے, اب اس پیغام پر عمل کروانا ہے یا نہیں ہے. اب جو سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہ سلسلہ نبوت و رسالت کا ختم ہو رہا ہے, سلسلہ امامت کا نہیں ختم ہو رہا ہے. اجراء احکام کا سلسلہ باقی رہنا ہے. جب اجراء احکام کا سلسلہ باقی رہنا ہے تو آپ بغیر ایمان کے قائم یہ امت کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا تو رکنا ہوگا, صرف پیغام پہنچا کے چلے جانا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہو گئی. کہ آپ نے مقام مقام میں بنا میں یہ کہا کہ میں نے نماز کے احکام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, روزے کے احکام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, حج کا حکم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, زکات کا حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا, جہاد کے احکام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا, مناظر کے حق حج کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ختم ہو گئی تھی ذمہ داری. بس سلام پہ کے نبی جا رہے تھے, اللہ نے آواز دی کہ رسول رک جاؤ, یا پھر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اے رسول رک جاؤ, اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کارِ رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. اس کارِ رسالت کا پہنچانا کیا معنی رکھتا ہے جب وہ مرحلے عمل میں نہ آئے, مرحلے اجرا میں نہ آئے؟ تم چلے جاؤ گے, قانون کس کے حوالے ہوگا؟ قانون پر جیسے چاہے گا ویسے عمل کر لے گا. قانون کی تب وہ دھجا ہوگا, قانون کا مذاق اڑایا جائے گا. جب کوئی چشمہ ہوگا قانون کا رکھوالا ہوگا تو قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ قانون کو اگر رکھ دیا جائے اے اللہ تو کیا قانون خود اپنے آپ کو منوا دے گا, یا اس قانون کے لیے منصف کا ہونا اور اس لیے قانون کا ہونا ضروری ہے, جج کا ہونا؟ رسول کو قانون چھوڑ کے جا رہے تھے, اللہ نے کہا قانون چھوڑ کر رہے ہو تو جج کو بھی چھوڑنا ہوگا. قانون عدالت بغیر جج اور بغیر منصف کے نہیں ہو سکتی. قاضی کون ہوگا, امام کون ہوگا؟ بغیر قانون امامت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ لذیذ ہواؤں میں اڑا دیا گیا. مسئلہ لذیذ در حقیقت مبنی فکری ہے ہمارا, ہماری فکری بنیادیں لذیذ کا مسئلہ ہے. اس کا لذیذ کا کام ہے احکام کو معاشرے میں ہمیشہ نافذ رکھنا, یہ امامت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھایا سارے ائمہ نے, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ اس اجراء احکام کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ حکومت جب تک نہیں ہوگی زکات وصول کیسے کیا جائے گا؟ قصاص کا حکم کون دے گا؟ حاکمان وقت قصاص کا حکم دیتے رہے, دیار کا حکم دیتے رہے, جہاد کا حکم دیتے رہے, کہ قانون جہاد جو نبی چھوڑ کے گئے تھے اس پر اجراء کون کروا رہے تھے؟ اور یہ اجراء قانون کی ذمہ داری نبی نے کس کے حوالے کی تھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے لوگوں نے مجرم کو لے لیا, قانون کو چھوڑ دیا. کیسے سمجھ میں آئے گا شریعوں جب تک کہ آپ قانون کے ذریعے سے گزریا قانون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ مسئلہ قانون کا ہے کہ یہ قانون پر عمل کون کروائے گا. اس قانون کے تحفظ کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے کربلا گئے تھے, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین اور حکومت, امام حسین حسین اور سلطنت. بات یہ عزیز گرامی, حکومت کا مطلب حکومت اور سلطنت و اقتدار نہیں ہے. اگر اقتدار کا مطلب ہے تو اقتدار کے لیے حسین نہیں جا رہے ہیں. لشکر کشی اگر مقصد ہے تو لشکر کشی کے لیے حسین نہیں جا رہے ہیں. مسئلہ قانون اسلامی کے تحفظ اور اس کی اجرا کا ہے. اجرا کون کروائے گا بغیر حسین کے؟ جہاد کا حکم کون دے گا بغیر حسین کے؟ میراث کی تقسیم, بیت المال کی تقسیم کس کے ہاتھوں سے ہونا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. اس کے لیے سارے ائمہ نے جدوجہد کی, سارے ائمہ اجراء احکام کرتے تھے. یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے امام زمانہ تک پہنچنا ہے. امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا اجرا ہو, قانون بنے یہاں پر, نظام حکومت تشکیل پائے یہاں پر, سارے نظامات قاتل کا تختہ الٹنا امام کا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مقصد کربلا کا نہیں تھا تو جو مقصد کربلا کا نہیں ہو سکتا وہ وقت کے حسین کا بھی نہیں ہو سکتا. جو نظریہ کل کے حسین کا تھا وہی نظریہ آج کے حسین کا بھی ہے. کوئی فکر نہیں بدلے گی, کوئی نظریہ نہیں بدلے گا. نظام حکومت کا قیام یہ مقصد. یزیدان فوق کا خاتمہ یہ مقصد ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ زکات نہیں دیں گے, اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے رہیں گے, الگ مسئلہ ہے, لیکن گناہ گاروں کو تمغہ نہیں دیا جائے گا دور امامت میں. باطل حکومت اور عادل حکومت کا فرق کیا ہے؟ عادل حکومت وہ ہے کہ جہاں پر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جاتی ہے اور مظلوموں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے, مظلوموں کو ان کا حق دیا جاتا ہے, یہ عادل حکومت ہے. اور ظالم حکومت وہ ہے جہاں حکم شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا ہے. اب امام کا کام حکومت عدل و انصاف قائم کرنا ہے. غیبت امام میں یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ احکام الہیہ کا اجرا کروایا جائے, یا آپ یہ کہیے کہ احکام الہیہ کو تعطیل کر دینا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ امام خود آ کے اجرا احکام الہیہ نہ کرے, یعنی اس وقت جہاد کے حکم کو بند کر دینا چاہیے, باب الجہاد کو تالا لگا دینا چاہیے, باب میراث پہ تالا لگا دینا چاہیے, اور بیع و شراء کے احکام پہ تالا لگا دینا چاہیے, زیاد کے احکام پہ تالا لگا دینا چاہیے, امر بالمعروف کے احکام پہ تالا کرنا کیا چاہیے, صرف نماز روزہ فرض؟ تو سارے مسلمان یہی تو کر رہے ہیں, شیعہ یہی تو کر رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں, اس کے بعد حج تو کبھی زندگی میں نہیں پڑھتا, زکات کوئی نہیں دیتا, اس کا کوئی نظام نہیں ہے, جہاد واجب نہیں ہے, امر بالمعروف کوئی نہیں کرتا, کچھ نہیں, شریعت تو کچھ بھی نہیں, جب شریعت ہی نہیں ہے اور شریعت پر عمل ہی نہیں کرنا ہے تو مشتہد اس کا کام کا جس کا ہم کام خطبے کا بچہ یہ سب مزاق ہے, یہ سب جو ہے فوق گزاری ہے, اس لیے یہ بچیں چائے خانوں میں ہوتی ہیں, ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, چبوترے پر ہوتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل میں نہیں ہے, جن لوگوں کو عمل کرنا نہیں ہے وہ صرف بحث بہائے بحث کرتے ہیں, اخباریت کسے کہتے ہیں, مستحد کون ہوتا ہے, یہ صرف بحثیں ہیں, آپ یہ عمل میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ عملی طور پر ان تمام احکامات کے تالے کو لگا چکے ہیں پہلے سے, شریعت بند ہو چکی ہے, شریعت کو آپ نے سہرا دیا ہے, شریعت کے شریعت کو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے آپ نے سہرا دیا ہے اور اس کو جو ہے نظر کر دیا ہے اور تقدس سے چھوم کے اس کو تاجے کی زینت بنا کے رکھ دیا ہے, شریعت سے آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, یہی صورتحال چلتی رہی, لیکن کوشش سارے مراجے نے یہی کیا کہ ہم فتوا دیتے رہیں گے, عراق میں فتوے صادر ہوتے رہے, حکومت حسن بکر کے حال میں تھی, حکومت سلطان کے حال میں تھی, شیعہ کیا کرتے تھے, میراث کی سسیں ہوتی تھی شیعوں کے پاس, زکات وصول کیا جاتا تھا شیعوں سے, جہاد واجب تھا عراق کے شیعوں پر, کیا تھا شیر دوسری سے لے کے آئے ہوتا پوری تک مراجے کی تاریخ رہی یا نہیں رہی عراق کی سرزمین پر, فتوا سے فتوے اور ثابت کرنا نہ گیراز تقسیم ہو رہی تھی، نہ زکات وصول کیا جا رہا تھا، نہ جہاد کروایا جا رہا تھا۔ اب ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں، اب ہم زکات دینے والے نہیں ہیں، اب ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں، اب ہم مرشد معروف کرنے والے نہیں ہیں، ہم ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، ہم کوئی فقیہ کو نہیں مانتے۔ ولایت فقیہ کا نظریہ امام خمینی کی ایجاد ہے یا اسلام کا، اسلام کا مبنی ہے اور تشیع کی بنیاد ولایت فقیہ پر رکی ہوئی ہے۔ امامت کا نظریہ ولایت فقیہ ہے، ولایت فقیہ ولایت رسول ہے، ولایت فقیہ ولایت امیر المومنین ہے، یعنی حکومت اسلامیہ کا اجراء قانون یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ حکومت تشکیل دینا اور حکومت اسلامی کس کا حق ہے؟ احکام کو نافذ کرنا یا اولاد رسول کی ذمہ داری ہے، یہ آگے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ یہ احکام کے ہوتے ہوئے قانون کون چلا رہا ہے؟ اسلامی حکومت میں پھر خصوص شیعوں کی اگر میجارٹی ہو تو وہاں پر کون حاکم رہے گا؟ آپ یہ بتائیے، جو جاہل ہے وہ حکومت کرے گا؟ شاہ کی حکومت صحیح ہے یا عالم کی حکومت صحیح ہے؟ کس کی حکومت صحیح ہے؟ آپ کس کی حکومت کے تحت رہنا چاہتے ہیں؟ شاہ کی حکومت پسند ہے یا عالم اللہ خمینی کی حکومت پسند ہے؟ تو کون، کوئی جاہل پاگل کون ہے جو یہ کہے گا کہ شاہ کی حکومت پسند ہے، امام خمینی کی حکومت پسند نہیں ہے؟ اوباما کی حکومت پسند ہے یا عالم اللہ خامنئی کی حکومت پسند ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مغالطہ کہاں دیا گیا اور حقیقت کیا ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مغالطہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ خامنئی کی بات سنیں گے یا امام علی کی بات سنیں گے، آپ خامنئی کی بات سنیں گے یا امام زمانہ کی بات سنیں گے، آپ یہ کہیے کہ خامنئی کی بات سنیں گے یا اوباما کی بات سنیں گے، آپ اخباری عالم کی بات سنیں گے یا اصولی عالم کی بات سنیں گے، آپ اخباری سب سے بڑے اخباری عالم کی گفتگو دکھائیے اور آج اللہ خامنئی کی، اور اب آپ سے پوچھیے آپ ان کو مانیں گے یا ان کو مانیں گے، آپ خامنئی کی گفتگو دکھائیے کہہ رہے کہ تم ان کو مانو گے یا امام زمانہ کو مانیں گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ مقابلہ ہوا، ہم کب ان کو امام کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ ہم ان کو اخباری عالم کے مقابلے میں لا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اخباری عالم سے ہمارے مجتہد بہتر ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اوباما کی حکومت سے اگر ان کو ہٹایا جائے تو پھر کون حاکم بنے گا؟ عراق میں اگر مقتدا کو ہٹا دیجیے، سیستان اسلام کو ہٹا دیجیے یا نام نور المالکی کو ہٹا دیجیے تو پھر کس کی حکومت آئے گی؟ حیات علی کی حکومت آئے گی جو ستام سے زیادہ مقتد ہے، جو ستام سے بڑا غلام ہے، اس لیے کہ ستام پرانا غلام ہو گیا تھا، وہ منمانی اپنی طرف پاگل کتا ہو گیا تھا، کتا تو ضرور تھا، کتا پاگل ہو چکا تھا، تو پاگل کتا جو اپنے ہی داماتوں کو ختم کر رہا تھا تو اس کو تو اٹھا کے ختم کر دینا تھا، اس کے علاوہ نئے کتے کو لے کے آنا تھا جو ان کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ حیات علوی تھا، اور حیات علوی کو لے کے آنا مقصود تھا، اور الرابعہ کو جمانا مقصود تھا، الرابعہ کو جمانے کے لیے ڈالروں کی پوری ایک جھوٹ کے ذریعے کے عراق کی سرزمین پر، نتیجہ کیا آج سے کون بلاس ہو رہے ہیں؟ کون کروا رہا ہے؟ خود الرابعہ کروا رہی ہے، اس کے نمبر سے زیادہ اس کے جو ہے پارلیمنٹ کے ارکان ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور جو نائب صدر تھا الحاشمی وہ پکڑا گیا ہے اسی کیس میں، کہ الحاشمی جو نائب صدر تھا وہی بم بلاسٹ کروا رہا تھا عراق میں، تو کون بہتر ہے؟ جو کم دائر ہوگا شاہ بہتر ہے یا اکیلی بہتر ہے، اسلامی نئی صاحب بہتر ہے یا اوباما بہتر ہے؟ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم ان کو نہیں مانتے تو کس کو مانتے ہو؟ ان کے لیے سارے وقت کے سارے مجتہدین اور سارے فتویٰ دینے والوں نے کہا کہ یہ بہتر طور پر اجراء فتویٰ کروا سکتے ہیں، مجری کو ایک ہونا چاہیے نا، سپریم کورٹ کے جج کتنے جج رکھیں گے آپ؟ مملکت میں کتنے لوگ احکام کا اجرا کرائیں گے؟ فتوے تو ہزار لوگ دے سکتے ہیں، 10,000 لوگ فتوا دے سکتے ہیں، لیکن اجراء فتوا کتنے لوگ کروائیں گے؟ نافذ کتنے لوگ کروائیں گے؟ ایک ہی آدمی نافذ کروائے گا، سارے لوگ فتوا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم فتوا دے رہے ہیں آپ اجرا کروائیں گے، کیونکہ آپ میں حکومت تشکیل دی ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے مسئلے کو اجرا، آپ زکات وصول کر سکتے ہیں، آپ آپ حضور کیجیے, آپ جہاد کروائیے, حتیٰ کہ بڑی فقی میں اتنی اتھارٹی پائی جاتی ہے کہ وہ ابتدائی جہاد کا حکم دے سکتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ احکام اس وقت تک ہوتے رہیں, یعنی جہاد ابتدائی اس وقت تک ہوگا رہے جب تک کہ امام نہیں آئیں گے, یعنی امام کے غائب ہونے میں سارے مسائل ختم ہو جائیں, یہاں تک کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑ چکے تھے. آپ کو شیعہ ہے نا, بزرگ شیعوں سے پوچھیے کتنے لوگ جمعہ پڑھتے تھے پہلے, شیعوں میں جمعہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ آئیں گے تو امام امامت کریں گے جمعہ. نماز عید اس وقت واجب ہوگی جب امام آئیں گے وہ خطبہ دیں گے, جمعہ کا خطبہ امام دیں گے, اور امام جمعہ امام پڑھیں گے تو ان کے حکم سے نماز جمعہ قائم ہوگی. اب کوئی جمعہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی, اب کوئی میراث نہیں, اب کوئی احساس نہیں, اب کوئی اختیار, کوئی احکام نہیں, کوئی شریعت نہیں. عزیزا یہ مسئلہ ہے, دو اس وقت مسئلے ہیں, ایک مسئلہ نیچے سے آ رہا ہے, ایک مسئلہ اوپر سے آ رہا ہے, ایک مسئلہ اخباریت کا ہے, اور یہ دونوں ہمارے اپنے ذاتی مسئلے ہیں. اس لیے ہم آپس میں حل کر سکتے ہیں, بغیر جھگڑے کے حل کر سکتے ہیں, بہت آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس میں نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے, ایک مقصد فکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں حیدرآباد میں جو اخباریت شروع ہوئی, حیدرآباد میں اخباریت جو شروع ہوئی 1984 میں شروع ہوئی, یہ جو ہے اخباریت نہیں ہے. جیسا کہ آپ سے عرض کیا جا چکا ہے, اخباریت اجتہاد کا متبادل راستہ ہے, مرجعیت کے خلاف آواز نہیں ہے. کسی بھی اخباری عالم نے مجتہد کو گالی نہیں دی ہے, مجتہد کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے. لیکن حیدرآباد کی اخباریت کو جنم ہی اس لیے دیا کہ جو اجتہاد جو شیعیت میں پھیل چکا ہے اس کے اثر کو ختم کرنا یہ تمہارا کام ہے. تو انہوں نے اس لفظ اخباریت کا فائدہ اٹھا کر مراجع پر لام کام کرنا شروع کیا. آئے اللہ خوبی کو لعنت بھیجا, آئے اللہ خوبی کا لعنت بھیجا, تمام مراجع پہ لعنت بھیجا, اس وقت لعنت بھیجتے ہیں. ہم نے کہا منظر فکر ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن لعنت کرنا, مراجع کو لعنت کرنا یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط روش ہے. لیکن انہوں نے مرجعیت کے خلاف نہ صرف فکری جنگ چھیڑی بلکہ گالی گلوچ شروع کر دیا. یہ گالی گلوچ جو ہے یہ دو فرقوں میں بانٹ دیا, دو لوگوں, اور ایک دوسرے کی مجلسوں میں جانا بند کر دیا. لیکن اس فکر کو انہوں نے بمبئی میں پھیلانے کی کوشش کی, اور پورے کیونکہ بمبئی میں جب تک فکر نہیں آئے گی پورے ہندوستان میں نہیں پھیلیں گے. بمبئی فکر کا کیا فائدہ تھا شیعوں کے لیے کہ یہاں سے پورے ہندوستان ہندوستان کے لوگ بمبئی آتے, جب تک کہ بمبئی میں مسئلہ پترا نہیں ہوگا پورے ہندوستان میں نہیں پہنچے گا. لہٰذا اخباریوں کی کوشش یہ ہے کہ بمبئی میں مسئلہ اخباریت کو لایا جائے تاکہ جو ہے شمال ہندوستان اور لکھنؤ کی سرزمین تک اس آواز کو پہنچایا جا سکے. تو اب اس میں ملن لوگ زیادہ شریک ہوں گے کیونکہ یہ مسئلہ انہوں نے اب اخباریوں کے پاس مبنی فکری تو کچھ تھا نہیں, دے رہی نظریہ تو کچھ بھی نہیں, صرف گالی دینا ہے, اس کے علاوہ اور کیا فکر ہے آپ کی تو کچھ نہیں ہے. اور جب فکر بیان کرنے لگے تو کہا کہ علی ہی خدا ہے, اے علی رب بے شک. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب جملے کہیں گے تو جاہل لوگ اور نچلا طبقہ جتنا بھی ہے وہ سب آ جائے گا, اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو گنہگار لوگ منہ چھپائے ہوئے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز اور روزہ نہیں رکھتے ہیں, شراب اور کباب پر مبتلا ہے, وہ علی کے نام پر باہر آ جائیں گے, اور ان سے یہ کہا جائے گا قبر کے باہر سب کچھ کر لو, قبر کے اندر علی علی. تو یہ سارے لوگ جو منہ چھپائے بیٹھے تھے وہ سارے اخباریت سے گرویدہ ہو گئے, اور اخباریت ضرور پھیلے گی, بمبئی میں بھی پھیلے گی, شمالی ہند میں بھی پھیلے گی. کیوں پھیلے گی؟ اس لیے کہ جو گناہگار لوگ منہ چھپائے بیٹھے ہیں ان کو دندناتے ہوئے معاشرے میں آنے کا موقع مل جائے گا. وہ کہیں گے ہم گناہگار ہوں گے, گناہگار ہے مگر ثاقب حسین کا ہے, ہم لاکھ گناہ کر لیں گے مگر مولا ہی ہے علی والے نے. تو اب انہوں نے یہ فکر لینے کے لیے شیخیہ کا سہارا لیا. شیخیہ کیا ہے کہ بس وقت نہیں کہ تمام تفصیلات دے جاؤں. شیخ زید الدین الحصائی نام کا ایک شخص الحصا میں پیدا ہوا تھا, امامہ رکھتا تھا, اپنے کو عالم دین کہتا تھا, اس انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے. شیخ زید الدین الحصائی نے ایک مسئلہ شروع کیا, اس نے علی خدا ہے کا نظریہ پیش کیا سرزمین سعودی عرب میں حسا میں. تو اب اس فرقے کا نام ہے شیخیہ. اب شیخیہ کے مسلک کے لوگ کیوں رہے, لیکن کتابیں ضرور ہیں, انہوں نے اپنے ایک اردو زبان میں اس کی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا اور کچھ کتابیں لے کے وہ حیدرآباد ہے علی صابنی کے ذریعے سے اس نے جو ہے اخباریت کو کچھ شیخیہ مسلک کا نظریہ پیش کیا. اس شیخیہ مسلک کے نظریے کو لے کے وہ آگے بڑھے. اب جو ہے کوئی اس میں فکر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو بیچارے مرحوم ریاض الدین مدن صاحب سے ان کا بھی انتقال ہو گیا, اب ان کے بچہ زبردست چیز کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سے جڑ گئے, اپنے آپ کو اخباری کہنے لگے اور ہندوستان کے مشہور مرحوم زاکر کے بیٹے بھی اس میں شریک ہو گئے. اس طرح سے انہوں نے آگرہ میں اپنا گڑھ بنایا. آپ کو ممبئی کے اٹیک کرنے والے ہیں, اس لیے ممبئی کے بعد لوگ پریشان ہیں کہ اخباریت کا مقابلہ کیسے کیا. یہ ایک مسئلہ ہے, مگر یہ مسئلہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ مسئلہ جہالت سے تعلق رکھتا ہے, جاہلوں سے تعلق رکھتا ہے. لیکن انجمن حجتیہ اور ایسوسی ایشن کا جو مسئلہ ہے, یہ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے, پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کا نقصان کم ہے. ایسوسی ایشن کا زیادہ نقصان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ گناہ معاف نہیں کرتا ہے, گناہ گاروں کو اپنے سے قریب نہیں کرتا ہے, بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو انگریز کرتا ہے, سمجھدار لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے, اور کتاب کی بات کرتا ہے, حدیث کی بات کرتا ہے, روایت کی بات کرتا ہے. صرف مسئلہ ولایت فقیہ کو نہ سمجھنا ہے. یہ ولایت فقیہ کا نہ سمجھنا جو ہے وہ انجمن حجتیہ کا جو نظریہ ایران میں تھا اس سے لیا گیا ہے. انجمن حجتیہ درحقیقت انقلاب سے پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ جو ہے بہائیت کے مقابلے میں شروع ہوئی تھی. جب بہائیت کے مقابلے میں انجمن حجتیہ کا مسئلہ آیا, بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہو گئے تھے. کچھ دنوں تک امام خمینی نے بھی اس کی مدد کی. میں بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے نظریہ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور انجمن حجتیہ سے وابستہ جو اشخاص تھے وہ ایک ایک کر کے نکل گئے, اور جو نکلے وہ بڑی بڑی شخصیتیں بنی. انہوں نے تربیت کا اور ایک مرکز قائم کیا تھا انجمن حجتیہ کے نام سے. غلام علی حداد جو ہیں وہ بھی انجمن حجتیہ کے رکن تھے. بڑی بڑی شخصیتیں جو اس وقت ایران میں ہیں وہ جو ہے کمال سرواج جو وزیر خارجہ تھے وہ انجمن حجتیہ کے رکن تھے. انجمن حجتیہ سے بڑے بڑے لوگ نکلے. وہ لوگ جو ہے انقلاب کے بعد سمجھ گئے اور اس حالات کو سہڑ گئے. ان میں اس انجمن حجتیہ میں تین گروپ ہو گئے. ایک گروپ انقلاب کا موافق ہو گیا, ایک ساکت ہو گیا, اور ایک مخالف ہو گیا. ان کا مسئلہ صرف جو ہے ولایت فقیہ کے نظریے سے تھا کہ ولایت فقیہ کے نظریے کو تو اصل شروع ہوا تھا بہائیت کے مقابلے میں. بہائیت سے کچھ چیزیں انہوں نے سیکھ لی. مثال کے طور پہ بہائیت میں جو ہے کوڈ لفظ استعمال کی جاتی تھی, انہوں نے بھی جو ہے کوڈ الفاظ کا استعمال شروع کیا. بہائیت نے علماء کا استعمال نہیں کیا تھا, عام کوڈ پینٹ والے لوگوں کو جو ہے دین میں فائدہ اٹھانے کے لیے کہا تھا. محمد علی نام کا ایک شخص باب اللہ کہہ کے اپنے کو بہائیت کا دعویٰ کیا تھا, آخر میں مہدی موعود کہنے لگا تھا کہ نہیں میں مہدی موعود ہوں. تو اس فکری اس بہائیت کی بہائیت اتنی پھیل رہی تھی ایران میں اور اتنے لوگ گمراہ ہو رہے تھے, محمد علی کو مہدی موعود سمجھ رہے تھے. تو ایک گروپ شروع ہوا اس کے مقابلے میں اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, گڑھ کے مقابلہ کیا. انجمن حجتیہ کے نام سے انہوں نے فکری بنیاد قائم کی, لیکن کچھ طریقے ان کے اپنا لیے, جیسا کہ جو ہے اپنے دروس کو مخفی رکھنا یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے ایکورڈ پینٹ والے لوگوں سے فائدہ اٹھانا ایک دو عالم سے, لیکن اکثر علماء سے کم کام لینا, یہ سب بہائیت کی چیزیں انہوں نے سیکھی بہائیت سے مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد میں ان میں پھوٹ پڑی. ان میں سے کئی لوگ نکل گئے انجمن حجتیہ چھوڑ کر اور وہ انقلاب کے بہت بڑے حامی بنے, وزیر خارجہ بنے, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے. آج بھی موجود ہیں انجمن حجتیہ سے تعلق. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ دن آئے گا کہ ایسوسی ایشن کو سب کے سب ولایت قائم ہو جائیں گے اور ولایت فقیہ کو مان دیں گے. اس میں سے شاید کچھ لوگ جو ہیں انکار کریں, لیکن اکثریت ولایت فقیہ کو تسلیم کر لیں اور حالات کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ولایت فقیہ کو تسلیم کر لیں. کیونکہ اب 30 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے. انقلاب سے پہلے کسی کو یقین نہیں انسانی انقلاب جج بھی جائے گا. انجمن جتیہ یہ کہتی تھی کہ انقلاب پہلی سے پہلے جو بھی پرچم اٹھائے گا وہ ناکام ہو جائے گا, ہر تحریک ناکام ہو جائے گی. اور اسلامی احکام کے نفاذ کا پرچم, حکومت اسلامیہ کا پرچم, یہ امام کی ذمہ داری ہے. جو بھی یہ اٹھائے گا, یہ علم اٹھائے گا, وہ ناکام ہو جائے گا. یہ تحریک جو شروع ہوئی ہے, یعنی امام خمینی کی جو تحریک ایران میں شروع ہوئی ہے, یہ ناکام ہو جائے گی. انجمن مجدیہ کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام مہدی سے پہلے جو بھی خیال حکومت عمل میں آئے گا وہ باطل ہے, جو بھی پرچم اٹھائے گا وہ باطل رہے گا. لیکن یہ ان کے لیے کہا گیا جو امام کی فکر کے مقابلے والے لوگ ہیں, نہ یہ کہ وہ لوگ جو امام کا مقدمہ فراہم کرنے کے لیے آئے, جن کا کہنا یہ ہے کہ حکومت امام زمان قائم کر رہے ہیں اور امام کے نظریات کو بے قید ہی نافذ کریں گے اور ہم صرف جو ہے ان کے نوکر ہیں اور ہم ان کی فکر کو اجرا کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ فکر ناکام ہونے والی ہے, لیکن یہ ناکام نہیں ہوئی. 30 سال ہو رہے ہیں یہ فکر ناکام نہیں ہوئی, تو اس کے اکثر لوگ اپنا نظریہ بدل چکے ہیں. اس وقت اکثریت انجمن مجدیہ کی ختم ہو چکی, چند ہی لوگ شاید باقی رہ گئے لیکن اکثریت ختم ہو چکی. تو اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ بھی ایسوسی ایشن اتنا اقدام اٹھائے گی. ابھی وہ آثار پیدا ہو گئے ایسوسی ایشن میں کہ اب وہ ولایتی فقیہ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں, بلکہ ان کے لیڈر اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کو ہم تسلیم کر دیں گے اور یقیناً ایک دن اعلان ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ کہ جس دن یہ اعلان ہوگا اس دن وہ ثبوت ٹوٹے گا. وہ ثبوت ان کا یہ ہے کہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو ہم سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے. میں نے کئی بار یہ کہا کہ بھائی کیا بحرین کے مسئلے میں آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم نہیں اٹھائیں گے, آپ لبنان کے مسئلے میں حزب اللہ کی حمایت میں ایک بیان اخبار میں دیں گے تو ہم نہیں دیں گے. ہم سیاسی مسائل میں کچھ نہیں بولنا چاہتے کہ انجمن حجتیہ کا موقف تھا انقلاب سے پہلے. بعض لوگ شان سے ملے ہوئے تھے انجمن کو بچانے کے لیے اور یہ کہتے تھے ہم سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے, تبھی شان نے انجمن حجتیہ کو باقی رکھا تھا. اگر سیاسی چیزوں میں مداخلت کرتے تو پھر یہ ختم ہو جاتا. اور بعض اور ان کی ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سیاسی مسائل میں مداخلت کریں گے تو انجمن حجتیہ ختم ہو جائے گی, اگر انجمن حجتیہ ختم ہو جائے گی تو بہائیت پھیل جائے گی. بہائیت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ٹکے رہنا ضروری ہے, اگر ہم ہٹ گئے تو بہائیت پورے کام کا چھا رہے گی. لہٰذا اگر ہمارا رہنا ضروری ہے اور رہنے کے لیے شاہ سے ہاتھ ملا کے رہنا ضروری ہے, ورنہ شاہ ختم کر دے گا انجمن حجتیہ. یہ وہ فکری بنیاد تھی انجمن حجتیہ کی, جس کی وجہ سے وہ سیاسی حالات سے میں دخل نہیں دے رہے تھے اور اپنے آپ کو مرفہ رکھنا چاہتے تھے, جھگڑوں سے دور رہنا چاہتے تھے, ظلم و تشدد سے دور رہنا چاہتے تھے, ظالموں کے خلاف آواز نہیں بلند کرنا ہے, مظلوموں کی حمایت بھی اتنی کرنا ہے جتنا شاہ کہتا ہے. اور جب امام خمینی نے تحریک شروع کی تو انجمن حجتیہ نے مخالفت کی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, انجمن حجتیہ بند ہو جائے گی, آپ کی تحریک دم توڑ دے گی, آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اس لیے کہ آپ سیاسی چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آ کے آپ کی خلافت پر حملہ کروں تو آپ جواب دیں گے مجھے کیا نہیں کریں گے. جب آپ اپنا دفاع کریں گے تو آپ کے بھائی جو بحرین میں مارے جا رہے ہیں ان کا بھی تو دفاع کیجیے, یا کہ نہیں ہم مار کھا لیں گے مگر جو ہے سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں, ظلم برداشت کر لیں گے لیکن ظالم کا جواب نہیں دیں گے. اگر میں ظالم ہوں تو میرا جواب دینا آپ کے فرض ہے یا نہیں؟ بحرین میں شیعوں پر اگر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ دیجیے کہ وہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں واقعی ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم سیاسی حالات پہ آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم فلسطین کو مظلوم سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کی حمایت میں آواز نہیں بلند کریں گے, ہم یوم فلسطین نہیں بنائیں گے, ہم یوم فلسطین نہیں بنائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ظالموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں تو پھر کربلا کی جو حرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی. کرنا صحیح چیز ہے مگر دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا یعنی حرکت لسان کا نام دعا ہے, اگر دعا زبان کی حرکت دینے کا نام ہے تو عملی دعا زبان کو حرکت دینے سے گواہ کو ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ بدن حرکت نہ کرے. آپ کہہ رہے اللہ نے اپنی دکان پہ ترقی عطا فرما, گھر میں لیٹ کے کمبل اوڑھ کے کہہ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے دعا کرنا صحیح ہے, لیکن دعا اگر حرکت لسان کا نام ہے تو اپنی دعا کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف زبان ہلانا دعا ہے بلکہ اپنے وجود کو دکان تک پہنچانا بھی دعا ہے, اسے کہتے ہیں دعائے عملی. اگر دعا کرنا ظہور فرض کے لیے ضروری ہے تو عمل کرنا بھی دعا ظہور فرض کے لیے ضروری ہے. یہ کہتا کہ امام آنے کے بعد مسائل حل ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہے. آپ ٹھیک ہے اس وقت ایک دم سب فیصد صحیح ہوگا, اب تو آپ کچھ تو کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں وہ اتنی آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے بڑھ کے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی حمایت سے کیا ہو جائے گا بحرین کا, آپ کی حمایت سے کیا ہو جائے گا لبنان کا, ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ چڑیا جو اپنے منہ میں خطرے دے کر جناب ابراہیم کی آپ کو اٹھا رہی تھی, اس کا بھی جواب سننا پڑے گا کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن میری تمنا تو پوری ہو جائے گی, میرا وظیفہ پورا ہو جائے گا, مجھے اطمینان مل جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. میں کہتا ہوں کہ اے جوانان صالح, اے ایسوسیشن کے نوجوان, صالح نوجوان, طاقت رکھنے والے نوجوان, ہمت رکھنے والے نوجوان, آپ بیواؤں کی طرح آنسو مت بہاؤ بلکہ میدان جنگ میں آؤ. نہیں کی طرح کتنے مشتہدین تھے عراق کی زمین میں سو رہے تھے, خدائی نے کہا جان دے دوں گا لیکن حکومت اسلامیہ نے دفاع کے لیے آگے بڑھوں گا. انقلاب کامیاب ہو یا نہ ہو یہ میرا کام نہیں ہے, اللہ کے پاس میں ہے. جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے منہ کھول کے کہا میں انقلاب ہے, وہاں انفجار نور ہوں. ہمارا انقلاب تو نور کا انفجار تھا, مجھے یقین نہیں تھا انقلاب آئے گا, مجھے یقین تھا اپنی تحریک پہ یقین تھا, اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا, میری کوششوں پہ بھروسہ تھا. مجھے نتیجے کی فکر نہیں تھی. جب پیرس سے نکل کر پلین میں بیٹھ رہے تھے وہ آخری انٹرویو آپ ان کا سنیں تو وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, یا جان دے دوں گا یا پھر جو اپنا وظیفہ نبھا دوں گا, اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں, انہوں نے انقلاب لایا نہیں ہے, کوشش کیا یہ تو انقلاب آ گیا, یہ تو اللہ نے کیا, خمینی نے نہیں کیا, حکومت اسلامیہ کا قیام امام خمینی نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. امام خمینی نے کوشش کی, یہ کوشش تو بابر صدیق نے بھی کی, یہ کوشش تو شہید صالح نے بھی کی, یہ کوشش تو شہید رحم نے بھی کی, یہ کوشش تو مرزا شیرازی نے بھی کی. کس کچھ کون مجھتے ہیں کہ نہیں چاہتا تھا کہ خود دعا دے کر خامور بیٹھ جائے, فتوے پر عمل نہ ہو, کون چاہتا تھا کہ میراث کی تقسیم نہ ہو, کون سمجھتے ہیں کہ چاہتا تھا کہ جہاد نہ ہو, کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا کہ امر بالمعروف نہ ہو, کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا کہ احکام الہیہ کا اجرا نہ ہو, کون سمجھتے ہیں کہ کہتا تھا. اگر کہتا تھا تو صحیح نہیں ہے, کوئی مجھتے ہیں کہ کہتا تھا. لہذا ولایت فقیہ کا نظریہ شیعوں کا 1400 برس پرانا نظریہ ہے. ولایت فقیہ کی پر گفتگو کا آغاز پاکستان کی حیات میں انقلاب ایران سے پہلے نجف کی سرزمین پر درس ثابت ولایت فقیہ کا امام خمینی نے دیا ہے, نہیں کیا چاہے آپ تاریخ پڑھیے. ابھی تو انقلاب کی کوئی بات نہیں تھی, لیکن ولایت فقیہ کا نظریہ, حکومت اسلامیہ کا نظریہ درس ثابت میں جب امام خمینی نے پیش کیا تو باب الزر نے کیا کہا کہ مرحبا خمینی, مرحبا کہ تم نے مقام کیا کہ اس 1200 سال کے تشیع کی تاریخ میں کسی نے بھی نجف کی سرزمین پر حکومت اسلامیہ کی بحث شروع نہیں کی تھی. یہ تمہارا جرات ہے, یہ تمہاری جرات ہے, تمہاری جرات کا سلام یہ باب الزر نے کیا تھا. باب الزر نے سلام کہلوایا تھا, باب الزر نے کہا تھا روح فی الاسلام کما باب کا خمینی, اسلام میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے خمینی ڈوب گئے تھے. یہ باب الزر کا کہنا ہے. عزیزہ نے گرامی امام خمینی کی تائید ایک مجتہد نے نہیں وقت کے سارے مجتہدین نے کی, جس طرح سے کل امام خمینی کی تائید وقت کے سارے مجتہدین نے کی, آج آئے اللہ خامنائی کی تائید وقت کے سارے مراتے کر رہے ہیں, چاہے وہ سنستانی صاحب ہو, چاہے شیخ بشیر ہو, کہ چاہے جو دے ہو سید الرسیم ہو, کہ چاہے آئے اللہ مقارب شنازی ہو, وقت کے سارے مراتے ملتے کر رہے ہیں کہ اجرائے حکم تمہاری زندگی سلمان کرو. सदस्य के नाम कहने के लिए बहुत बताने मिले, लेकिन उनकी कमी का ध्यान रखना जरूरी है कि ये इस पर पड़े हमें ठंडे दिल से सोचना है। ये नहीं समझना है कि बड़ा हसास मसला है, ये बड़ा मुश्किल मसला है, इस पर जंग हो जाएगी, जिदाद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, मसाइल फैल जाएंगे, सब बेकार बात है। बात दरअसल जो है वो अगर कोई बात हमें गलत हमें हमारी इतलात है तो उसको सही करना और उस पर गुफ्तगू करना आपकी जिम्मेदारी है। जब गलत हमारे पास इतलात आ रही है या अगर आपके पास गलत इतलात पहुंच रही है तो उसको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। बतवासों के नाम के बतवासों के सब्र ये हमें समझाया गया है कि तुम लोग सब आपस में मिश्र मसले को हल करो, ना कि एक दूसरे के मुकाबले में सफारा हो जाओ। मोमिन के अंदर भी कुछ मोमिन काफिर हो गए, कुछ मोमिन मोमिन हो गए, कुछ लोग जो बीच में वो नाफिक हो गए, ये कैसे हो सकता है? सब शिया कुछ शिया काफिर हो गए, कुछ शिया मोमिन हो गए, जो इन दोनों से मिला नाफिक हो गया, ये क्या है? ये समझ में आने वाली बात है? कुछ शिया को हम मुनाफिक कह रहे हैं, कुछ शिया को दुश्मन अली कह रहे हैं, कुछ शिया को दुश्मन खुदा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं शिया शिया के हैं वहाबी भी, ये कैसे हो सकता है? जो एक दूसरे के मुकाबले में या शिया है या वहाबी है, या सिया है या सफीद है, या ठंडा है या गर्म है, थोड़ी ठंडा भी है गर्म भी है, क्या मतलब है? ये दिन भी है रात भी है, क्या मतलब है? शिया भी है वहाबी भी है, ये सारी बातें गलत है। शिया वहां भी हो सकता है ना वहां भी शिया हो सकता है। इसी तरह से शियों में कुफर का फतवा देना शियों को गलत है, तो शियों को काफिर कहना गलत है। हमारे ये छोटे छोटे दाखिली मसाइल है, इसको पढ़े लिखे लोग हल कर सकते हैं, समझदार लोग हल कर सकते हैं। हमारे पास समझदार लोगों का कोई रूल नहीं है। आप उस पर गौर करिए, मिसाल के तौर पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप एसोसिएशन के और मैं अखबारी हूँ, दोनों मिसाल के तौर पर लड़ रहे हैं तो तीसरा आपके खड़े होकर हंसेगा।
हक को बादल के बीच का रास्ता नहीं होता है,
تو آپ کہیں گے نہ ہم شکر اللہ کے ہیں, نہ ہم حسین کو مانتے ہیں, نہ ہم یزید کو مانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم جھگڑے میں پڑنے والے نہیں, لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ کربلا کہتی ہے کہ سن چلا آواز بلند کرنا, یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم باطل کے خلاف آواز بلند کریں. اگر باطل یزید جیسا مضبوط اور طاقتور بھی ہو تب بھی حسین آواز بلند کریں گے. عادت میں ہو چکا ہے مسلسل کے تجربہ, قوت کی زندگی کی رہی ہے گرا کشا, سر روز کا ہمیشہ رہا ہے چکا ہوا, ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا, طاقت سے شے مگر خجل پر تصدیق تھی, ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی, طاقت سے شے کو خاک نے جس نے مٹا دیا, تب کا اولاد کے قبضے حکومت کو اٹھا دیا, پھر قبضہ جس نے افسر شاہی گنا دیا, اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا, لفظ یزید طاقت نے دشمن ہو گیا. حسین نے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں دیے, حسین نے ظلم کے سامنے کبھی سر تسلیم کو خم نہیں کیا, بلکہ ظلم کے خلاف آواز جنگ بلند کی. حسین نے تنہا نہیں, حسین کے نام حال میں بھی گولی سے نکل کے کہا آقا جہاد کا حکم ہے, جب بچہ بھی اپنی آغوش ماں کی آغوش میں نہیں رہے گا, میدان جنگ میں آ کے اپنے وظیفے کو پورا کرے گا. یہ کہہ کے علی کے طرف حسین کے ہاتھوں میں بلند ہوئے, نشانہ بنے. تاریخ آگے بڑھتے رہی, حسین نے ہار نہیں مانی, بچے دیتے رہے اللہ کی راہ میں, کبھی کلچر جوان کے سینے سے بچی پھینکی, کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا, کبھی اور محمد کے لاشے لائے, حسین قربانیاں دیتے دیتے تھکے نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کو بلند کر کے یہی کہا پروردگار انزل جواب ولن بخیل, پروردگار تو جواب و کریم ہے, حسین کے پاس کچھ نہیں رہا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. پروردگار اکبر تھا تیرے حوالے کر دیا, آصف تھا تیرے حوالے کر دیا, اور محمد تیرے حوالے کر دیا, علی اصغر کا نذرانہ تیرے راہ میں پیش کر دیا. پروردگار گودیاں خالی ہو گئی, اب میرا وجود تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ کہہ کے حسین تیروں کے درمیان, تلواروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان خود آ کے کہہ رہے تھے کہ اگر اسلام کو دین محمد کو میرے وقت کے بغیر استفادت نہیں مل سکتی, فیرا سلوک کو مزیدی اے تلواروں آؤ حسین کو بھیج دو, حسین حاضر ہے, کہیں سے تیر, کہیں سے تلوار, کہیں سے نیزے, حسین بارگاہ الہیہ تسلیم ہو چکے تھے. یہاں تک کہ وہ ہرے قریب آئے, جب آواز قدرت آئی, آئی تو ہر نفس مطمئن ترجعی الی ربی راضیۃ مرضیۃ مطمئنۃ. مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی زمین کی سرآباد فرما.